الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پیچھے یہ مضمون چل رہا تھا کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے آج ہم کریں گے 86. تو مضمون پیچھے یہ چل رہا تھا کہ اسلام اس دنیا کی حقیقت ہے، ساری کی ساری مخلوقات، ساری کائنات خدا کے آگے جھکتی ہے، تو اس لیے انسانوں کو بھی خدا کے آگے جھکنا چاہیے. اور اس میں پھر لازم آئے گا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے احکام آئے، جس زمانے میں بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام پہ آئے، حضرت نوح پہ آئے، یعقوب پہ آئے، اسحاق پہ آئے علیہم السلام، ان سب پہ جو کچھ اترا اس کو ماننا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اس سے گریز کر سکے. اور خدا کی بات کو ماننا ہی اسلام ہے. تو یہ انبیاء اللہ کی بات لے کر آتے رہے، اس لیے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا کہ خدا کی بات ماننے کے بجائے کچھ اوروں کی بات مانی، یا اسلام جو اللہ کا دین ہے، جو ان تمام انبیاء کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف گئے، تو تب اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. یعنی دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ قبول نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے علاوہ، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے علاوہ کسی اور ہدایت کو قبول کرنا، یہ بھی مانا نہیں جائے گا. اور فرمایا کہ فلاں یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. آگے فرمایا کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم و شاہدوا ان الرسول حق و جاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اور اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ رسول جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچے ہیں، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی اس کی آ چکی ہیں، آیات بھی اتر چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی ہدایت نہیں دیا کرتے. یہ بہت مشکل مقام ہے اس پہلو سے کہ کافر بعد ایمانہم کا کیا مطلب ہے، ایمان کے بعد کفر کا. دو امکانات ہیں، ایک یہ کہ یہود جو پہلے ایمان رکھتے تھے، اپنے طور پر اسلام کو اپنائے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اس اسلام کو چھوڑ دیا. جب اللہ کے رسول کا انکار کیا، تو اس اسلام پر قائم نہیں رہے جس اسلام کا ذکر اوپر ہوا ہے، کہ پوری کائنات جس خدا کے آگے جھکی ہوئی ہے، تمہیں بھی اس خدا کے آگے جھکنا ہے، اس کی بات ماننی ہے. تو جب انہوں نے اللہ کے رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئے دنیا میں، تو ان کو جب انکار کریں گے، تو اصل میں اسلام سے نکل گئے. ایک معنی یہ ہے کہ پہلے وہ اسلام میں تھے، حضرت عیسیٰ تک نبیوں کو مان رہے تھے، لیکن اب اس سے نکل گئے. دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جو دلوں میں بعض اوقات بات کھل جاتی ہے، اندر سے تو یہ اہل کتاب جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے تھے. تو یہ بھی، اس کو بھی کفر کہا جا سکتا ہے کہ دلوں کے اندر جو ایمان اترا، اس نے ایمان کی صورت اختیار نہیں کی، بلکہ انکار کی صورت اختیار کی. کیونکہ آگے جو کرینہ ہے وہ یہ ہے کہ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، کہ انہوں نے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول سچے ہیں. تو یہ دونوں باتوں کی طرف جا سکتا ہے کہ پچھلے رسولوں کو مانتے آ رہے تھے، اب اس رسول کی گواہی کے باوجود سچا نہیں مان رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دلوں میں مان چکے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سچے رسول ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے. اگلے جو دو تین آیتوں کے بعد جو مضمون آ رہا ہے، اس سے بھی یہی لگتا ہے، زیادہ ذہن ادھر جاتا ہے کہ دلوں میں ایمان لانے کے بعد انہوں نے انکار کیا ہے. تو اللہ فرمایا کہ میں کیسے ان لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہوں، یہ خدا کی قدرت کا بیان نہیں ہے، بلکہ خدا کے ہدایت کے قانون کا بیان ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے جو کفر پر قائم رہنا چاہتے ہوں، جو خود انکار کرنے پہ آمادہ ہو گئے ہوں، उनको अल्लाह ताला ज़बरदस्ती हदायत नहीं देते। ला इकराह फिद्दीन का जो असूल है वही पेश नज़र है यहाँ पर, कि किसी को ज़बरदस्ती अल्लाह ताला हदायत के रास्ते पर नहीं डालते, सिर्फ़ उसी को हदायत देते हैं जो ख़ुद हदायत हासिल करना चाहता हो। तो अब जो आदमी ईमान की बात दिल में उसके बाद वाज़े हो गई हो, खुल गई हो उसके ऊपर हकीकत, उसके बाद ना माने तो उसको फिर कैसे हदायत दी, किस असूल पर हदायत दी जाएगी? ऐसे लोगों के साथ हदायत जैसा फैजयाबी का मामला नहीं किया जा सकता। हर चीज़ की एक समझिए कि इस कायनात के अंदर हकीकत है, अगर आदमी उस हकीकत को कबूल ना करे तो अल्लाह ताला के असूलों में फिर सज़ा का असूल भी है और जज़ा का असूल भी है। तो जब आदमी ईमान वाजे बात वाजे होने के बाद उसको मानने के बजाय कुफर पर डटा रहे तो उसकी सज़ा है कि फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता नहीं खोलते, उसको खुद आगे बढ़कर हदायत का रास्ता अपने लिए खोलना है, तो अगर वो नहीं खोलता तो फिर अल्लाह ताला भी नहीं खोलते। तब इनको ये वो मकाम है जिसमें बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि अहले किताब पर बात वाज़े थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल हैं, ये इसके गवाह है। गवाही जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि अलैलान लोगों के सामने की जाए, लेकिन आपस में बातें करते हुए वो कहते होंगे कि हाँ भाई रसूल तो सच्चे हैं, ये जब देखो बातें वाज़े हो गई, ये बात वाज़े हो गई। और कुछ जो तारीख़ी रवायात हैं उनसे भी मालूम होता है कि यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उनमें से कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि ये तो वही हैं जिनके, लेकिन उनके जो बड़े लीडर थे जिनके अंदर इनकार पैदा हो चुका था वो फिर इनकार कर देते थे, लेकिन जो अच्छे लोग थे वो उनको कहते थे कि ये जिनका वादा चला आ रहा था ये वही है। तो ये इस तरह की बातें रवायतों से मालूम होती हैं, तो लगता है कि कुरान मजीद ने उन्हीं की तरफ इशारा किया है कि आपस में इनके दरमियान में गुफ्तगुएं होती थी तो ये इकरार करते थे कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वजाहुमुल बय्यिनात, बय्यिनात जो हैं वो उन बातों को कहते हैं जो वाज़े दो टोक फैसला कुन होती हैं। बय्यिनात मौजज़ात को भी कहते हैं क्योंकि वो भी फैसला कुन होते हैं, तो जो बात इतनी वाज़े हो कि वो फैसला बन जाए उसको बय्यिनात कह सकते हैं। बय्यिना दलील को कहते हैं, बय्यिना सबूत को कहते हैं, बय्यिना वाज़े बात को कहते हैं, तो उसी की जमा है ये बय्यिनात। तो इनके पास ऐसी बातें आ चुकी हैं जो बय्यिना की हैसियत रखती हैं, जो दलील की हैसियत रखती हैं, जो सबूत की हैसियत रखती हैं। कुरान मजीद ने अपनी आयात को भी बय्यिनात कहा है, तो उसका मतलब यह है कि वो भी बहुत सारी बातों के अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए वो बय्यिना का किरदार अदा करती हैं और वो वाज़े भी हैं, यानी वो बात भी बय्यिना होती है जिसमें सच वाज़े कर दिया जाए वो भी, और सच का कह देना ये भी दलील होता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। ये दलील आम तौर से हमारे यहाँ आजकल जो नई नस्ल पैदा हुई है उसके यहाँ ये दलील नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई पाकिस्तान में गाड़ियाँ किस तरफ चलती हैं, तो मैं कहूँगा भाई लेफ्ट हैंड पे चलती हैं, उल्टे हाथ पे चलती हैं, तो ये दलील है, ठीक है। अब मैं उल्टे हाथ पे नहीं सीधे हाथ पे गाड़ी चला रहा था, मेरा चलान हो गया, तो पुलिस वाला क्या कहेगा? भाई गाड़ियाँ उल्टे हाथ चलती हैं, दलील दे रहा है वो। तो हकीकत का बयान दलील होता है, बस वो हकीकत होनी चाहिए उसका, यानी ये नहीं हो कि मैंने अपनी तरफ से बना ली है। तो जब कांस्टेबल आपका चालान करते हुए कहे कि भाई गाड़ी बाएं तरफ चलती है, तो इसका मतलब है कि उसने आपको दलील दी है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे थे, क्योंकि सही रास्ता चलने का बाएं जाने थे। तो ये जो हकीकत का बयान है ये खुद एक दलील होती है, तो जब दो टोक बात वाज़े कर दी जाती है तो वो खुद दलील बन जाती है। दलाइल को जो इंसान के अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है उसका जायज़ा बड़ी बारीकी से लेना चाहिए। हमने सिर्फ चंद लॉजिकल चीज़ों को दलील बना रखा है आजकल, ये दुरुस्त बात नहीं है। दलाइल कई पहलुओं से होते हैं और इंसान को किस किस तरह से चीज़ें वाज़े होती हैं, साबित होती हैं, किस तरह से वो मान लेता है, ये बेपना सलाहियत उसके पास जो है ये इसके कई पहलू हैं, वो सिर्फ मंतकी दलीलें नहीं होती हैं। तो उनमें से एक दलील ये भी होती है कि हकीकत क्या है वो बता दी जाए। तो इस सवाल का जवाब कि आपका चलान क्यों हुआ है, ये लाल बत्ती पर रुका जाता है, तो आप क्रॉस कर गए थे, दलील हो गई, वाजी हो गया कि आप मुजरिम हैं। तो इस तरह से जो हकीकतों का बयान है, तो बय्यिनात दोनों मानी में आता है, एक ये कि अल्लाह ताला दलाइल देते हैं और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला सीधी साफ दो टोक बात कर देते हैं। तो यहाँ पर अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये गवाही क्यों दे रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, इसलिए कि इनके पास वो बातें वाज़े हो चुकी हैं, जो दो टोक हैं हकीकतें सामने आ चुकी हैं, दलाइल खुलकर सामने आ गए हैं, जो निशानियाँ बताई गई थी वो पूरी हो गई हैं, जो हज़रत मूसा ने और हज़रत ईसा ने वादे कर रखे थे वो भी पूरे हो गए हैं, तो सारा कुछ बय्यिनात के अंदर मौजूद है। आगे अल्लाह ताला ने अपना असूल बयान किया है कि वल्लाहु ला यहदिल कौमिल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों को हदायत नहीं दिया करता। ज़ालिम का लफ्ज़ जो है वो बहुत अहम है कुरान मजीद के इस्तेमालात में। ज़ालिम का असल मतलब तो वही है जिसको हम जुल्म करना कहते हैं, तो जुल्म करने वाला ज़ालिम होगा, लेकिन जुल्म करने वाला कौन होता है? जुल्म करने वाला वो है जो दूसरों का हक मारता है, उसी को हम ज़ालिम कहते हैं। जी उसने घर पे कब्ज़ा कर लिया एक बेवा के, तो ज़ालिम है जी, बड़ा जख्म, तो क्या किया उसने, एक बेवा के घर पे कब्ज़ा कर लिया यानी उसका हक मारा है। तो इस तरह से जो भी हम जुल्म करेंगे, हकूक़ किसी के तलफ करेंगे, तो वो ज़ालिम कहलाएगा। तो अल्लाह का हक है कि वो खुदा उसी को माना जाए, तो जो अल्लाह का हक नहीं मानेगा वो भी ज़ालिम है, जो बेवा का हक नहीं मानेगा वो भी ज़ालिम है, जो अपना हक नहीं मानेगा वो भी ज़ालिम है। तो अपना हक क्या है कि मैंने अपने आप को बचा के रखना है ख़तरों से, लेकिन मैंने अपने आप को दोस्त ही बना लिया, तो क्या हो गया, मैं ज़ालिम हो गया, मैंने ऐसा रवैया अख्तियार किया कि जो मेरे लिए हलाकत का, तो मैं ज़ालिम हूँ। तो इसको अल्लाह ताला ने दूसरे को बयान किया, ज़ालिमी अनफुसहुम, अपने ऊपर जुल्म करने वाले। तो वो शख्स जो गुमराही का रास्ता अख्तियार करता है वो अपने ऊपर जुल्म ढा रहा होता है, और जो आदमी हक का इनकार करता है वो भी अपने ऊपर जुल्म ढा रहा होता है। जो आदमी दूसरे को गाली दे रहा होता है वो दूसरे के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा होता, अपने ऊपर जुल्म कर रहा होता है। जो किसी बेवा का प्लॉट गसब कर रहा होता है तो वो बेवा के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा होता, अपने ऊपर जुल्म कर रहा होता है, क्योंकि कल उसने भुगतना है इसको, आज तो कब्ज़ा कर लिया, 50-60 साल की ज़िंदगी अपनी अच्छी कर ली, बेवा की बर्बाद करके रख दी, लेकिन कल उसको जो भुगतना है तब पता चलेगा कि जुल्म उसने किस पर किया है। तो दुनिया में आज हम जो भी जुल्म सहते हैं वो आर्जी है, और जो जुल्म करने वाले हैं उनको जो जुल्म करके फ़ायदा हासिल होता है वो भी आर्जी, लेकिन हकीकत में वो क्या कर रहे होते हैं, हकीकत में अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। तो इस पहलू से अब यहाँ देखिए कि एक आदमी के सामने हक आ गया, अल्लाह के रसूल सच्चे साबित हो गए, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। मानने से इनकार क्यों किया, उनको ये पसंद नहीं आ रहा कि बनी इस्माइल के एक शख्स को रसूल मान लें, तो बज़ाहिर वो अपना फ़ायदा कर रहा है कि मैं क्यों झुक जाऊँ इसके आगे, ये बनी इस्माइल का आदमी है तो मैं इसको क्यों रसूल मानूँ, लेकिन हकीकत में वो क्या कर रहा है, अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। नबी ससम का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो तो अल्लाह के रसूल की हसीयत से माने गए, एक बड़ी उम्मत पैदा हो गई, लेकिन अपना उन्होंने बेड़ा गर्क कर लिया। तो अपना हक अदा, हक का हक अदा नहीं किया, हक जब सामने आ जाए तो उसको मानना है, तो जो हक का हक अदा नहीं करता वो ज़ालिम है, इसका फिर अल्लाह ताला इंतकाम लेते हैं। इसी को मज़मून को बयान किया अल्लाह ताला ने कि मैं फिर इंतकाम लूँगा, कि मैं ज़ुंतकाम हूँ, इंतकाम लेने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला हक बात का जो भी वो मुकर्रर कर दें, कानून है, जैसे कानून तोड़ने पर सज़ा मिलती है, इसी तरह अल्लाह ने जो हक कायम कर दिए हैं वो कवानीन हैं, उन कवानीन को तोड़ने पर सज़ा मिलती है। तो वल्लाहु ला यहदिल कौमिल ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला ज़ालिमों को हदायत नहीं देते हैं। पीछे हम सूरह अल बकरा में पढ़ चुके हैं, फासिकीन को हदायत नहीं देते, ज़ालिमीन को, तो वो एक ही मज़मून है जिसके मुख्तलिफ शेड हो जाते हैं, मौका के लिहाज से कहीं फासिक कहना मुनासिब होता है, कहीं ज़ालिम कहना मुनासिब होता है, कहीं मुजरम कहना मुनासिब होता है, तो वो मौके के लिहाज से, मज़मून के लिहाज से। यहाँ चूँकि अब हक का इनकार हो रहा है, तो हक का इनकार जो है वो ज़ुल्म है, और अल्लाह के रसूल यानी जैसे हम अल्लाह को अल्लाह माने तो ये हक अदा कर दिया, अल्लाह की बजाय किसी और को खुदा मान लें तो अल्लाह का हक मारा, गलत बात, गलत ज़ात को खुदा करार दे दिया, तो ये जुल्म हो जाएगा। ऐसे ही हक का اقرار کرنا کہ یہ حق ہے یہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کا انکار کر دینا کہ یہ حق نہیں ہے یہ اس کا حق مار لینا ہے. اسی طرح ایک رسول ثابت ہو گیا ہے آپ کے سامنے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بینات آ گئی ہیں، رسول کا رسول ہونا ثابت ہو گیا اور اب آپ نہیں مان رہے. تو اب آپ نے ایک خدا کے بھیجے ہوئے نامبر کی جو حق قائم ہوتا تھا اس کو تسلیم نہیں کیا. تو لفظ ایک ہی ہے، حق کا حق ادا کرنا، جو جس کا حق ہے. اگر آپ نے حق کا حق ادا نہیں کیا تو ظلم وجود میں آ جائے گا، خواہ وہ بیوہ کا حق ہے، خواہ وہ رسول کا حق ہے، خواہ وہ اللہ کا حق ہے، خواہ وہ اپنی ماں کا حق ہے، خواہ اپنے باپ کا حق ہے. تو وہ حق آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ ظالم ہیں. اور سچائیوں کا بھی حق ہوتا ہے جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ سچی بات ہے تو اس کو ماننا پڑے. تو حق کی حق تلفی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. تو یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی حق نہیں دیتے، جو ہدایت نہیں دیتے، جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے اسی کو دیتے ہیں. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ زبردستی کرتے ہیں کہ کوئی ظالم ہدایت نہیں پا سکتا، کوئی فاسق ہدایت نہیں پا سکتا، یہ زبردستی ہے. یعنی یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ اچھائی کی طرف زبردستی کریں کہ مثلا میں سارے پاکستانیوں پر زور لگاؤں کہ روزہ رکھیں، لیکن جو روزہ نہیں رکھے گا مجرم ہے، سزا ملے گی. یہ لازم ہو جاتا ہے، پہلا حصہ اختیار دیا جاتا ہے. ہمیشہ یہی ہے، ساری دنیا کا قانون یہی ہے کہ ہمیں اختیار دیا جاتا ہے کہ سڑک پہ چلیں، گائیں جائیں، گھر میں جیسے بھی، لیکن قانون کی خلاف ورزی کریں گے پکڑے جائیں گے. تو وہاں لازم ہو جاتا ہے، پچھلے حصہ میرا اختیار ہے، سڑک پہ آؤں یا نہ آؤں. یعنی کوئی حکومت مجھ پر لازم نہیں کر سکتی کہ روزانہ 10 بجے سڑک پہ آیا کروں، نہیں، یہ نہیں کر سکتی. لیکن میں جب آؤں صحیح طریقے سے آنا ہوگا، نہیں صحیح طریقے سے آیا تو پکڑا جاؤں گا. اولائک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا یہ ہے، یعنی سزا یا جزا دونوں ہم مناتے ہیں، کہ ان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں، سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے. لعنت کو سمجھ لیجئے، یہ عربی زبان کا ایک خاص، ہمارے ہاں لعنت ایک خاص طرح پھٹکار کے معنی بولا جاتا ہے کہ اس کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے، یعنی ذلیل رسوا ہے یا جو بھی اس کے اندر خناس آ گیا یا کچھ بھی. لیکن لعنت کا اصل مطلب ہوتا ہے کسی کو اچھی جگہ سے دور بھیج دینا، عذاب میں مبتلا کرنا اور خدا کی ناراضی اس کے لیے ہونا، یہ معنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضی ہے، فرشتوں اور لوگوں کی طرف سے ناراضی ہے، یعنی یہ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آئے اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے پہ آمادہ ہے. تو لعنت عذاب کے معنی میں، پھٹکار کے معنی میں، اور دور کر، اپنے سے دور کر دینے کے معنی میں. تو فرمایا کہ ان کی جزا یہ ہے، ان کی، جو سچی بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کے اوپر اسلام جو خدا کی تابعداری کا وعدہ ہے، جو حقیقت ہے اس کائنات کی، اس کے خلاف یہ چل رہے ہیں. اللہ کا رسول ہونا ان پر ثابت ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے اس حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس رسول کو تسلیم کر لیا جائے. اس اسلام سے نکلنے کی سزا ان کی یہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوگی قیامت والے دن اور دنیا میں. تمام فرشتوں کی، تمام انسانوں کی، یہ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں میں ان کے ساتھی بھی ہوں گے. تو یہ اصل میں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہہ لیجئے کہ اگر انسانوں پر حقیقت واضح ہو جائے گی تو یہی ہوگا، یعنی قیامت والے دن سارے ہی کہیں گے کہ ہاں جی یہ آدمی تو واقعی اس کا مستحق ہے کہ اس پہ اللہ کا عذاب ہو. خالدین فیہا، یہ سارے کے سارے اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. یہ آپ آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اس کی نیچر کیا ہے، فرمایا کہ یہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینظرون، اور نہ اس میں کوئی بریک آئیں گے، نہ اس میں کوئی چھٹی آئے گی. تو یہ ہے خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس سے بچائے. یعنی یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ صبح صبح ذرا سکون آ جائے کرے گا، دوپہر میں ذرا سخت ہو جائے گا، شام میں پھر سکون آ جائے گا، نہیں، مسلسل اس کی شدت قائم رہے گی. اور ولا ہم یونظرون، اس میں بریک بھی نہیں آئیں گے، چلو جی اس وقت وقفہ ہے کھانا کھا لیں، نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، مسلسل عذاب کی حالت میں رہیں گے. یعنی اگر ہم اپنی کیفیتیں دیکھیں، بعض کا بیمار ہوتے ہیں تو کسی کروٹ پہ سکون آ جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں کہ چلو، تو حالانکہ وہ کوئی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی. یہ دوزخ کی تکلیف ہے تو فرمایا کہ اس میں کمی نہیں ہوگی اور اس میں بریکس نہیں آئیں گے، وقفے نہیں آئیں گے، بلکہ مسلسل چلتی رہے گی، شدت بھی قائم رہے گی اور تسلسل بھی قائم رہے گا. ظاہر ہے کہ یہ بڑی تکلیف دہ سزا ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے اس سے. تو اب خالدینہ فیہا جو ہے وہ تسلسل کو بیان کر رہا ہے اور شدت کے جو مہلت نہ ملنے کو بیان کر رہا ہے. کہیں کہیں خالدینہ فیہا اکثر مقامات پہ کہنا چاہیے، وہ یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے. ایک یہ خالدینہ کا مفہوم ہوتا ہے کہ بس کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. اور یہاں پر جو خالدینہ کا دوسرا پہلو ہو یہ کہ مسلسل رہنے کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ عذاب رہے گا پوری شدت کے ساتھ، اس میں کوئی وقفے نہیں آئیں گے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سارے کام کے بعد جو کفر کر دیا انہوں نے، اسلام سے نکل گئے ہیں، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں. تب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے کہ اس اسلام کے اندر آ جاؤ جو پوری کائنات کی حقیقت ہے، تمہاری تمام چیزیں کائنات کی اس خدا کی بات کو مانتی ہیں، تمہیں بھی خدا کی بات کو ماننا ہے. اور خدا کی بات ان نبیوں کے ذریعے سے آ چکی ہے، ان نبیوں کی بات کو تسلیم کر لو تو ہمارے اس دائرے میں آ جاؤ گے. لیکن اگر تم نے اس ایمان کے بعد کفر کر لیا ہے، باتیں واضح ہونے کے بعد نہیں مان رہے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ان ظالموں کے اوپر خدا کی طرف سے پھٹکار ہے، عذاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، کوئی نرمی اس میں نہیں کی جائے گی. لیکن ان کے ساتھ نرمی ہوگی جو توبہ کر لیں. اب توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اوپر جو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اس کو قبول کر لیں. ٹھیک، تو توبہ کا مطلب صرف توبہ نہیں ہوتا، بلکہ آگے بڑھ کر کچھ کام کرنے کا بھی ہوتا ہے. تو توبہ کر لیں، اس کے بعد وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں. اس میں دو گویا توبہ کے رکن بن رہے ہیں، ایک یہ کہ اپنے خلاف اسلام جو باتیں ہیں، اپنا عقیدہ جو ہے وہ درست کر لیں، ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو مان لیں، قرآن کو مان لیں، توبہ کا ایک حصہ یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اپنی اصلاح کر لیں، جو خرابیاں پیدا کر چکے ہیں کفر کی صورت میں اور شرک کی صورت میں، اس کو درست کریں. تو توبہ جو ہے وہ مکمل تبھی ہوتی ہے جب ہم اس کے پورے اس گناہ کا، جو اس غلطی کا، ہم پورا تدارک نہ کر دیں. پورا تدارک اگر نہیں کیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کا پلاٹ قبضے میں کر رکھا ہے تو جتنی مرضی توبہ کروں، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک میں پلاٹ واپس نہ کر دوں. ٹھیک ہے، یہ اصلہ ہوا ہے. پہلا کیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، پلاٹ آج میں قبضے میں نہیں لوں گا، لیکن جو پہلے لیے وہ دیے نہیں، تو اصلاح بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم تلافی بھی کہتے ہیں، کہ جو کام آپ نے، مثال کے طور پر میں نے ابھی اثر نہیں پڑی، فرض کر لیجئے اثر نہیں پڑی، قضا ہو گئی، تو توبہ کروں گا، ساتھ اثر پڑوں گا، تو اصلاح ہو گئی. جو کام خراب ہوا ہے اس کو میں نے ٹھیک کر دیا، اس کی تلافی کر دی. تو یہ بھی لازمی حصہ ہے توبہ کا، کہ آدمی صرف توبہ نہیں کرے بلکہ جو خرابی کر چکا ہے اس کو درست بھی کرے، اس کی اصلاح بھی کر دے، اس کو تلافی بھی کر دے. تو اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، ان کو موقع مل جائے گا. اب جو بعد ذالک ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے، من بعد ذالک، کہ آج بھی راستہ کھلا ہے. جب یہ آیتیں اتر رہی ہیں اور اتنا سخت صدا دینے کی بات ہو رہی ہے، تو آج بھی یہ راستہ کھلا ہے، چاہو تو قبول کر لو، چاہو تو دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ جو توبہ ہے، اور یہ انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اوپر رسول کا انکار کر رہے ہیں. تو اصلاح کر لیں، یعنی اللہ کے رسول کا ساتھ دیں، جو خرابیاں پیدا کر رکھی ہیں ان کا تدارک کریں، رسول کو جو نیچا دکھانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، مذاق اڑانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، سب کچھ اس کی اصلاح کریں، اس کا اقرار کریں کہ ہم نے یہ جو غلطیاں کی تھیں اب ہم چھوڑ رہے ہیں اس کو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. یا پہلے بھی دو تین دفعہ یہ صفات آ چکی ہیں، تو میں واضح کر چکا ہوں کہ رحمت اور مغفرت میں بظاہر لگتا ہے کہ ایک جیسے لفظ ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. رحمت کے تصور میں عدل شامل ہے، مغفرت میں عدل شامل نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو غیر منصفانہ ہوگی، غیر عادلانہ ہوگی، وہ رحمت نہیں ہے. وہ جج مہربان جج نہیں ہے جو ڈاکو کو بھی چھوڑ دے اور جو مظلوم ہیں ان کو بھی چھوڑ دے. یہ ظالم جج ہے. جج وہی مہربان ہوگا جو ڈاکو کو پوری سزا دے. تو رحمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جج فیصلے کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کرے. تو خدا رحیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عدل والا فیصلہ کریں گے. رحمت جس کے اوپر مستحق ہوگی اسی پر کی جائے گی، جس سے عدل خراب نہ ہو. وہی رحمت ہوگی قیامت والے دن جس سے عدل خراب نہ ہو. کوئی یہ نہ کہے جی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کر دیا آپ نے، فرعون کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے. اور مغفرت میں عدل پیش نظر نہیں ہوتا، بس مغفرت ہے، جس کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے. اب آپ کا دل چاہے تو فرعون کو معاف کر دیں، چاہے تو ابو لہب کو معاف کر دیں، چاہے تو قارون کو معاف کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، صرف انہی کو معاف کروں گا جن کے اوپر میری رحمت چاہے گی کہ معاف، عدل چاہے گا کہ معاف. وکرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھڑے ہو جائیں قیامت والے دن کہ کوئی بات نہیں جی، ابو لہب میرے چچا ہیں، معاف کر دیجیے، ہو جانا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عدل کے خلاف، جو اللہ نے دنیا بنائی ہے اور جو ہمیں سبق دیا ہے اس کے خلاف ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے وہ عدل کے مطابق مغفرت فرمائیں گے. تو غفور الرحیم کو اکٹھا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ غفور ہے جس کو چاہے مغفرت کر دے، لیکن رحیم ہے تو اس لیے عادلانہ مغفرت کرے گا. صرف انہی کی مغفرت ہوگی جن کی مغفرت کرنے سے عدل کے قاعدے میں خرابی نہ آئے. تو یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيم. تو فرمایا کہ تم سارے دوزخ میں جاؤ گے اگر اس رسول کو نہیں مانو گے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. تو اب اتنا بڑا جرم کر کے جو توبہ کر لیتا ہے وہ عدل کا مستحق ہو جاتا ہے، رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ آگے چل کر ہم مزید جب باتیں سامنے آئیں گی تو نبیوں کی شفاعت بھی ان کو حاصل ہوگی جو مغفرت مانگنے والے ہوں گے. جو لوگ دنیا میں استغفار کرنے والے نہیں ہوں گے، نبیوں کی شفاعت ان کو حاصل نہیں ہوگی. قرآن مجید نے بعض منافقین کو کہا کہ تم خود بھی استغفار کرو اور رسول سے بھی کہو کہ تمہارے لیے استغفار کریں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خود استغفار کرنے والوں کو ہی رسول کا استغفار حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. شفاعت یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، تو رسول کا استغفار شفاعت ہی ہوتا ہے، لیکن وہ انہی کو حاصل ہوگا جو خود استغفار کرنے والے ہوں گے. تو عدل، خدا کی رحمت کا جو عدل ہے وہ پانے کے لیے آپ کو دنیا میں غیب کا پردہ اٹھنے سے پہلے استغفار کرنا، مغفرت مانگ لیا خدا سے. تو غیب کا پردہ اٹھنے کے بعد عدل کے خلاف ہو جائے. تو یوں سمجھیے کہ کمرہ امتحان میں آپ کو 3 گھنٹے دیے گئے ہیں، 3 گھنٹے کے اندر کتابیں کھولے بغیر غیب کے اندر رہتے ہوئے آپ نے امتحان دینا ہے. اگر کتاب باہر سے آ جائے آپ فیل ہو جائیں گے. اگر آپ کمرہ امتحان کے 3 گھنٹے کے بعد جا کر پیپر میں کچھ حل کرتے ہیں فیل ہو جائیں گے. اسی کمرے میں بیٹھ کر، اسی ماحول میں بیٹھ کر، اسی 3 گھنٹے کے اندر پیپر دینا. تو یہاں پر بھی یہی قانون ہے کہ جب تک غیب کے پردے نہیں اٹھ جاتے، فرشتے موت کے نظر نہیں آ جاتے، تب تک آپ کا امتحان کھلا ہے، توبہ کا راستہ بھی کھلا ہے، استغفار کا راستہ بھی کھلا ہے. لیکن جیسے ہی فرشتے دکھائی دے جائیں گے، جیسے ہی غیب کے پردے ہٹ جائیں گے، تو معاملہ ختم ہو جائے گا. پھر مغفرت حاصل نہیں ہوگی، پھر عدل کے خلاف ہے، کیونکہ اب آپ نے دوسرے چکر میں چلے گئے ہیں، غیب کے پردے اٹھ گئے ہیں، اب تو سارے ایمان لے آئیں گے، اب تو سارے توبہ کر لیں گے. توبہ کرنا اسی وقت مقبول ہے کہ جب آپ نے خدا کو نہیں دیکھا، دنیا کی دوسری حقیقتیں آپ کے سامنے نہیں آئی ہیں. اسی بات میں پورا وہ الہاد والوں کا بھی ایک سوال واضح کرنا واضح ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا دکھائی نہیں دیتا تو اس لیے موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے امتحان کے لیے، تو اس امتحان کا لازمی حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہ دے. اور اس دکھائی نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نظر نہ آئے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کوئی ڈائریکٹ واضح خدا کا کوئی نشان بھی نظر نہ آئے. یعنی اگر مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں واضح نشان کی، کہ چینی مسلمانوں کی چائے میں ڈالیں تو میٹھی ہو، کافر کی چائے میں ڈالیں تو کڑوی ہو جائے، یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ نشان، یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے. یہ ہو گیا تو پردہ اٹھ جائے. صرف اتنا ہو جائے کہ بچے بیمار نہ ہوتے ہیں، معصوم ہیں جی، تو پردہ اٹھ جانا تھا. یہ خدا کے ہونے کا ڈائریکٹ نشان بن جاتا کہ دیکھو جی بچے معصوم ہوتے ہیں چونکہ، تو ان کو کوئی بیماری نہیں آتی، نہ کوئی چوٹ لگتی ہے، نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ کوئی تکلیف نہیں آتی. لیکن جیسے ہی بس 10-12 سال کے ہوتے ہیں تو پھر چونکہ گناہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، تو اب بیماری بھی آ جاتی ہے، چوٹ بھی لگ جاتی ہے. تو صرف ایک کام کر دیجئے، کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس طرح کر لیں کہ ادھر میں نماز پڑھوں ادھر تکلیف دور ہو جائے، یہ ڈائریکٹ سائن ہو جائے گا، یہ غیب کا پردہ اٹھنا ہے. تو کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ نہیں کرتے کہ جس سے غیب کا پردہ اٹھ جائے. اب اس کام کو غیب کا پردہ ڈالے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات اس طرح سے تخلیق کی ہے کہ وہ آٹومیشن میں سے گزری ہے. بس ایک حکم دے دیا، اس کے بعد ہر کام تحت الاسباب ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ ہر کام کا سبب بتا سکتے ہیں. یہ جو تحت الاسباب ہونا ہے، یہ پھر ایسا پردہ ڈالتا ہے کہ اچھا یہ کام تو اس وجہ سے ہو رہا ہے، اچھا یہ تو کام. تو آج کی سائنس نے جب یہ دریافت کیا کہ اچھا سارے کاموں کے ہم اسباب جان لے چکے ہیں، کچھ کے رہ گئے ہیں تو وہ بھی ہمارا علم آگے بڑھے گا تو جان لیں گے، انہوں نے کہا خدا کی ضرورت نہیں ہے، وہ دراصل ابھی پردے کے اندر ہی ہے. تو خدا نے جو کائنات بنائی ہے وہ بڑے پلاننگ کے ساتھ بنائی ہے کہ ہر چیز کا کوئی سبب ہوگا جس کی وجہ سے وہ چیز ہو رہی ہوگی، اور ایک سبب نہیں ہوگا، بعض کا بیسوں چیزیں مل کر وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک پردہ پڑا رہتا ہے. چنانچہ سائنسدان سائنس کی بنیاد پر الحاد کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیکیٹڈ کائنات اس پورے کائنات کے میٹر کی وجہ سے وجود میں آ گئی ہے، یہ کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پردہ ایسا ڈال رکھا ہے کہ لیکن ذرا آپ فطرت کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو آپ خدا تک پہنچ جاتے ہیں. اگر اس کا سوئچ آف کر دیں پھر نہیں آپ پہنچ سکتے، پھر آپ کو ہر چیز کا سبب موجود ہے، ہر چیز کا سبب موجود ہے. تو ایک بڑا اچھا سائنسدانوں نے، کسی مذہبی آدمی نے بڑے اچھا تصویر بنائی ہے کہ رحم مادر میں دو بچے جڑواں دکھائے، اور ایک بچہ دوسرے بچے سے کہتا ہے کہ کیا تم یقین رکھتے ہو کہ ہماری ماں ہے، رحم مادر کے اندر، کیا تم یقین رکھتے ہو کہ ہماری ماں ہے؟ تو کیا کہے گا وہ، کیونکہ سب کچھ پرووائڈ ہو رہا ہے، اس کو تو ماں نظر ہی نہیں آ رہی، ان کو تو رگوں کے اندر سے خوراک مل رہی ہے، آکسیجن مل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو کچھ اسی طرح کا ہم بھی ایک کائنات کے ایک پردے کے اندر ہیں، اس پردے سے باہر ہمیں اپنی ماں نظر نہیں آ رہی، اپنا خدا نظر نہیں آ رہا. تو یہ کائنات اس طرح سے بنی ہے، اور اس کائنات میں اللہ نے جو پردہ رکھا ہے جس کو غیب کہا ہے، یومنون بالغیب، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں غلط مشہور ہو گیا کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ خدا کو دیکھے بغیر، حقائق کو دیکھے بغیر مانتے ہیں. غیب پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ہم خدا کو دیکھے بغیر مانتے ہیں، ہم ان پردوں کے پیچھے جھانک رہے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے اندر اتنی دانائی ہے، اتنی بصیرت ہے کہ ہم ان پردوں کے پیچھے جھانک کر خدا کو مان رہے ہیں. تو یہی اصل انسان کی عقل یہی ہے. اور اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو کتنے پردوں میں سے جھانک لیتے ہیں، لیکن ذرا ایک قدم آگے نہیں بڑھنا چاہتے کہ خدا کو بھی دیکھ لیں. آگے فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے پھر کفر میں بڑھ گئے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. واولئک هم الظالمون, یہی ہیں جو ظالم, یہی ہیں جو گمراہ ہیں. اب یہ جو بات ہے یہ اسی قانون کو مزید اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد پھر اس میں کفر کے طور پر بڑھ گئے, کفر کے اعتبار سے مزید بڑھ گئے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ وہ گمراہ ہیں. یہ بات سمجھیے کہ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں گا جو پوری بات یہاں کہی گئی ہے, کہ میں نے چلے جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیے کہ ایک آدمی, یہ تو دل سے مان گیا کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں, جو یہاں کیس چل رہا ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں, اندر اس کے کھٹک ہے, وہ مان نہیں رہا دباؤ کی وجہ سے, دنیا داری کی وجہ سے, کسی وجہ سے بھی وہ مان نہیں رہا, اندر اس کے چیز موجود ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں لیکن اقرار نہیں کر رہا. پوری دنیا کے مطابق وہ یہودی ہے اور جب کوئی اسے پوچھتا بھی ہے تو کہتا ہے نہیں یہ سچے رسول نہیں ہے, اندر اس کے موجود ہے کہ یہ سچے رسول ہیں. اب کچھ لوگوں کے اندر یہ نیکی تھی کہ وہ اس جرم کا احساس کر رہے تھے اور توبہ کرنا چاہتے تھے, سمجھ رہے نا کہ اس کو, یعنی اللہ کے رسول کو پہچان چکے ہیں لیکن زبان سے انکار کر رہے ہیں, اقرار کرنے کو تیار نہیں, لیکن اندر محسوس کر رہے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, اب توبہ کرنا چاہتے ہیں. دل چاہے گا نا کسی کا کہ مجھے یہ نہ کرنا پڑے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کروں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, گناہ میں کر رہا ہوں انکار کر کے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس صورت میں توبہ قبول نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ ہے یہ آیت, اس میں کافی مشکل مقامات ہیں, آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں مجھے اس کے معنی یہی لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اندر سے جان چکے ہیں لیکن اقرار نہیں کر رہے, اس اقرار کو گناہ بھی سمجھ رہے ہیں اور اقرار کیے بغیر توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے چلے, یعنی مسلسل انکار کر رہے ہیں, زبردستی نہیں نہیں ماننا, نہیں ماننا, نہیں ماننا, جب بھی کوئی پوچھنے آیا نہیں نہیں وہ تو سچے رسول نہیں ہیں, لیکن گھر بیٹھ کے توبہ کر رہے ہیں, کہیں فجر کی نماز میں, کہیں ظہر کی نماز میں احساس پیدا ہو جاتا ہے توبہ کر رہے ہیں, یا اللہ میں مان نہیں پا رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے, تو اللہ کہتے ہیں میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا کیونکہ یہ گمراہ ہے. تو یہ وہ جو توبہ ہے, اس طرح کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے کہ آدمی گمراہی پہ رہنا چاہے اور توبہ کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کافر ہو آدمی اور کہے مجھے توبہ قبول کر لیں, یعنی کفر تو نہیں چھوڑنا لیکن توبہ ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ آیت جو ہے یہ توبہ کے قانون کا ایک نیا پہلو کھولتی ہے کہ اگر آدمی کفر کی حالت میں ہو اور کفر کی حالت میں رہ کر توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی یا مشکل ہے؟ آ گئی. چلیں, تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے, کیونکہ کافر سے توبہ کی توقع نہیں ہے, سمجھ رہے نا, تو اس کا ایک ہی طریقہ, ایک ہی ذہن میں تصور آتا ہے کہ آدمی کافر ہے لیکن اندر محسوس کر رہا ہے کہ معاملہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں تو توبہ کر لوں, تو یہ جو جھوٹی سی توبہ ہے کفر کے قائم رکھتے ہوئے, یعنی ایک آدمی اللہ کے رسول کا انکار کر رہا ہے ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے, اللہ کے رسول کا انکار کر رہا ہے ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے, ہاں اس بات کی توبہ کر لے کہ اللہ کے رسول کو رسول مان لے تو بس ختم ہو جائے گا جھگڑا, پھر توبہ قبول ہو جائے گی, لیکن وہ کفر پہ قائم بھی رہنا چاہتا ہے بلکہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے, तो ये नहीं माना जाए। तो पहले जो तौबा था वो था इस्लाम में दाखिल होना, ये तौबा है इस्लाम में दाखिल हुए बगैर तौबा करते रहना कि मैं चूंकि इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ तो मेरा ये गुनाह माफ़ कर दिया जाए, लेकिन इस्लाम में मैंने दाखिल नहीं होना, इस्लाम में दाखिल नहीं होना लेकिन इस्लाम में ना दाखिल होने का जो गुनाह है वो माफ़ कर दिया जाए, ये अल्लाह ताला कहते हैं मैं तौबा कबूल नहीं करूँगा। और फिर आगे मज़ीद इसको सख्त बता दिया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार वलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ी ज़हबन वलव इफ्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन, कि जिन्होंने कुफ़र किया और वो मर गए इस हालत में कि वो काफर ही हुए, उनकी भी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, ख्वाह वो अपनी तौबा के लिए ज़मीन भर कर सोना देना चाहें और उसको फिदिये में देना चाहें, उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तो अब देखिए कि कुफर की हालत में मौत के पास चले जाना, इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, ख्वाह वो अपनी तौबा में फिदिये के तौर पर ज़मीन बराबर सोना भी दे, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा क्योंकि ये खुदा के कानून के ख़िलाफ़ है। अगर कोई बादशाह का बागी हो जाए उसकी माफ़ी नहीं होती, ख्वाह वो पूरी अपनी ममलकत आपके हवाले कर दे, बगावत बगावत। तो हाँ, उस आदमी की बगावत माफ़ हो जाती है जो खुद अपने आप को आकर पेश कर दे, यानी तौबा कर ले। जो पकड़ा जाए बगावत करते हुए उसके बाद वो कहे जी मेरी सारी ज़मीनें ले ले मुझे माफ़ कर दे, तो वो तो पकड़ा गया इसलिए कह रहा। तो ऐसा ही वो काफिर है जो मरने तक, फरिश्तों को देखने तक, मौत के फरिश्तों को देखने तक कुफर पर कायम रहे और फिर वो फिरौन की तरह मरते हुए तौबा करे, तो ख्वाह उसके पास ज़मीन भर कर भी सोना मौजूद हो तो फिदिये में कबूल नहीं किया जाए। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, इन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, वमा लहुम मिन नासिरीन, और इनके लिए कोई मददगार भी नहीं आएगा। तो ये दोबारा खुलासतन बात दोबारा दोहरा देता हूँ, इस कायनात की हकीकत है कि सब चीज़ें खुदा के आगे झुकी हुई हैं, इस्लाम इख्तियार किए हुए हैं, इंसानों को भी यही दावत है कि वो अल्लाह के आगे इस्लाम इख्तियार करें। इस इस्लाम को इख्तियार करने का मतलब यह है कि जो अल्लाह ने हदायत दी है, जो अल्लाह ने अहकाम दिए हैं, वो तस्लीम करने होंगे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अहकाम लेकर आए हैं, उनको भी मानना होगा। जो नहीं मानेगा वो खुदा के इस्लाम से निकल जाएगा, खुदा की फरमाबरदारी से निकल जाएगा, वो चलती हुई कायनात के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाएगा कि पूरी कायनात खुदा के आगे असलम की हुई है, वो कहता है जी मैं नहीं करूँगा। इन लोगों की सज़ा जाय लानत है जो खुदा और फरिश्तों और इंसान सब इंसानों की तरफ से है, और ये अज़ाब उनका मुसलसल रहेगा सवाए इसके कि दुनिया में मौत के फरिश्ते देखने से पहले इस तौबा कर लें। तौबा करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि घर बैठे हुए तौबा करते रहें और रसूल का इकरार ना करें, नहीं, इस्लाह करनी पड़ेगी, रसूल का इकरार करना पड़ेगा। जो रसूल का इकरार किए बग़ैर कुफर पर कायम रहते हुए इस जुर्म की तौबा करेंगे कि माफ़ कर दिया जाए, इस्तग़फ़ार करेंगे, माफ़ नहीं किया जाएगा, और उनको भी माफ़ नहीं किया जाएगा जो कुफर की हालत में रहे मौत तक और मौत के फरिश्ते देखकर अब वो ज़मीन भर कर भी सोना फिदिये में देना चाहें, तो उनकी भी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा और कोई मददगार भी उनको नहीं पहुँचेगा, क्योंकि फरिश्ते भी अल्लाह की तरफ खड़े हैं, लोग भी अल्लाह की तरफ खड़े हैं, तो इसलिए कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। वक्त हो चुका है, वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।